جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے بار دیگر بلند تر سلام.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
وجل فرجہ. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ابو القاسم محمد
صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد
وعجل فرجہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الماقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الردوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات
اللهم صلی علی محمد و آل محمد
وجل فرجہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله اقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تمام حمد و ثنا و ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں، وہ پروردگار جو ہم سب کی صداؤں کو، ہماری دعاؤں کو بیک وقت مختلف مقامات پہ، مختلف لہجوں میں، مختلف زبانوں میں سنتا ہے، اور سب کی صدا پر پروردگار لبیک کہتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے، دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. خواتین گرامی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس فرش ازا پر آئیں، اور جب بھی فرش ازا پر آئیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ہر عبادت کی قبولیت کی شرط نیت اور خلوص ہے. اگر نیت اللہ کی خوشنودی ہے، پروردگار عالم کی رضا کا حصول ہے، اور خلوص کے ساتھ انسان اس عبادت کو انجام دے، تو وہ عبادت مقبول ہوگی. ہم اس فرض ادا پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اور ان کے فرزند زمانے کے امام، امام زمانہ جل اللہ تعالی کے
محمد
پرسہ دینے آئے ہیں اور اس بات کے اوپر غور و فکر کرنے آئے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی اس قربانی کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے. کیونکہ اگر ہم صرف پرسے کی حد تک محدود رہ گئے اور آج ہم نے اس بات کے اوپر غور و فکر نہیں کیا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور بعد شہادت زمانے کے امام کے حوالے سے اس وقت ہماری کیا ذمہ داری ہے, تو پھر ہم نے امام حسین علیہ السلام کا حق ادا نہیں کیا. اس لیے فرض ادا کا مقصد وہی ہے جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد تھا, فرض ادا کا مجلس ادا کا مقصد وہی ہے جو امام کی قربانی کا ہدف اور مقصد تھا. جس آیت کو تلاوت کیا وہ قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت کریمہ جس میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے, کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہے, کچھ لوگوں کا ذکر کر رہا ہے اور ان کی صفات کے ساتھ ان کو بیان کر رہا ہے. اہل بیت اس وقت طہارت ہمارے لیے خصوصاً امام حسین علیہ السلام وسیلہ ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں. ان کے وسیلے سے مجلس عزا میں آیات کو پڑھا جاتا ہے اور ان آیتوں کے اوپر غور و فکر ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی اس مجلس کے وسیلے سے آپ لوگوں کے لیے اس قرآن کی آیت کو ہدیہ کر رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ نے کہا رجالن, کچھ مرد ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں, لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, ان کو خرید و فروخت اور تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. وہ غافل نہیں ہوتے دنیا کے مشاغل کو اپنا کر اللہ کی یاد سے. اب اس آیت میں پہلا ہی نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اکثر لوگ بیع کی وجہ سے, تجارت کی وجہ سے, خرید و فروش کی وجہ سے, کمانے کی وجہ سے, دنیا کے جھنجھٹوں کی وجہ سے, رزق کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں. دنیا میں انسان کے بھٹکنے کا اور اللہ سے غافل ہونے کا ایک بہت بڑا سبب دنیا کے امور. بس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مثال بنا کر پیش کیا جو اللہ کی یاد سے ان جھنجھٹوں اور چکروں کی وجہ سے غافل نہیں ہوتے. پھر پروردگار عالم نے یاد خدا کے طریقوں کو بتایا کہ اللہ کو کس طرح یاد کیا جاتا ہے, اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. وہ لوگ نمازوں کو ادا کرتے ہیں, وفا کرتے ہیں, بے نمازی نہیں ہوتے, نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ جب اللہ کی یاد ہوگی تو اعضاء و جوارح سے اس یاد کا اظہار ہوگا, انسان عشق خدا میں عبادت میں مصروف ہوگا اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام درود بھیجے گا. مولانا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کی آل کے بارے میں مفسرین نے کہا یہ آیت نازل ہے, یعنی اہل بیت اور آل محمد وہ ہستیاں ہیں جو کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتی اور ہمیشہ حالت نماز میں اور حالت زکوٰۃ میں نظر آئیں گی. یہی وجہ ہے کہ امام نے زندگی بھر جو عبادت کی وہ خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کی, اور علی کی عبادت کی مثال کوئی دوسرا نہیں قائم کر سکتا. یہاں تک کہ علی ابن حسین جو کہ زین العابدین ہیں, وہ امام جن کو سجدوں کی وجہ سے, رکوع کی وجہ سے, عبادت کی کثرت کی وجہ سے زین العابدین کہا گیا, وہ امام یہ کہتے کہ میں اپنے جد کی مانند عبادت نہیں کر سکتا. اتنی عبادت علی ابن ابی طالب نے کی. اور جب اس آیت کا اور دوسری آیتیں جو عبادت کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں ان کے بارے میں یہ سوال ہوا, اصحاب کے درمیان گفتگو ہوئی کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں, ہمارے درمیان سب سے زیادہ عبادت کرنے والا کون سا شخص ہے, تو اس وقت ایک واقعے کے حوالے سے بتا رہی ہوں, کئی دفعہ اس طرح کی باتیں ہوئی. ابو دردہ ایک صحابی رسول ہے, اس زمانے میں حضرت علی علیہ السلام کی عمر صرف 24 برس تھی, اور جب یہ سوال ہوا کون سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے تو ابو دردہ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب. سب سے زیادہ سارے صحابیوں میں سب سے زیادہ نمازی، سب سے زیادہ زکات دینے والے، سب سے زیادہ رکوع و سجدہ کرنے والے علی، ایک بہت بڑا اہم سوال، اور وہ بھی 24 سالہ نوجوان، باقی اصحاب کی عمر بہت زیادہ، علی سب سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور انہوں نے دلیل دی کہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بیابانوں میں اور ایسی جگہوں پر جہاں علی تنہا ہوتے ہیں طولانی نمازیں پڑھتے ہیں، اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع زاری کرتے ہیں، گریا کرتے ہیں، کہ بعض اوقات میں نے خود علی کو بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جب گریا کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں تو مولا کائنات مانگتے مانگتے بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، اور یہ منظر دیکھ کر صحابی پریشان ہوتے تھے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آ کر یہ کہتے تھے کہ بی بی علی کی یہ حالت ہو گئی، ہمیں گمان ہے کہ کہیں ان کی روح اس دنیا سے پرواز تو نہیں کر گئی، جناب سیدہ پریشان نہیں ہوتی تھی کیونکہ جناب سیدہ علی کے معمول سے واقف تھی، بی بی جانتی تھی کہ مولا کائنات کیسی نمازیں پڑھتے ہیں، پر آل محمد نے نمازوں سے قیام کر کے دکھائے اور بتایا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس حالت میں زکات دی جب حالت رکوع میں ہے اللہ کی راہ میں، اس مال میں سے جو اللہ نے انہوں نے دیا، اللہ نے انہیں دیا تھا، اس کو خرچ کر رہے، اور ایک صفت اور ہے جو ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، یخافونا یومن، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جب تتقلب فیہ القلوب والابصار، جب دل اور آنکھیں زیرو روح ہو جاتی ہیں، اس دن کا خوف ان لوگوں کے دلوں کے اوپر ہوتا ہے، ڈرنے والے ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں، کیونکہ جو محشر کا دن ہوگا اس میں دل اور آنکھیں دونوں زیرو روح ہو جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی وحشت کو، قیامت کی ہیبت کو بیان کیا ہے، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب انسان کے دل اور آنکھیں اس کے زیرو روح ہو جائیں گے، اور لوگ پریشان حال کھڑے ہوں گے، پشیمان ہوں گے لوگ، جو لوگ گناہگار ہوں گے ان کی آنکھیں ندامت سے جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، یہی وجہ ہے کہ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کی دعاؤں میں اگر غور و فکر کریں، جب چہرے پر پانی ڈالتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ، پروردگار میرے چہرے کو اس دن جب سب کے چہرے سیاہ ہوں گے اس دن روشن کر دینا، بیض کا مطلب ہوتا ہے روشن اور بالکل سفید، اس کے مقابلے میں تسود ہے، کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، تو جو چہرے وضو کرنے والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، وہ چہرے اس دن روشن ہوں گے، اور جو چہرے وضو کرنے والے نہیں ہوں گے، نمازی نہیں ہوں گے، وہ ندامت کے ساتھ شرمساری سے جھکے ہوئے ہوں گے، کیونکہ مولا کائنات نے بار بار اپنے ساتھیوں کو یاد دلایا کہ عبادت خدا کی کیا اہمیت، مولا نے نوف بکالی سے کہا جب امام رات کو جاگ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، اور نوف بکالی امام کے ساتھ تھے، امام نے کہا تم جاگ رہے ہو اور سو رہے ہو، نوف نے کہا کہ مولا میں جاگ رہا ہوں، نوف کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پوری رات علی ابن ابی طالب صرف گریا کرتے ہیں، پوری رات علی جاگتے ہیں گریا کرتے ہیں حالت نماز اور رکوع سجود میں، پھر امام نے ان سے کہا کہ نوف جان لو کہ وہ لوگ جو آخرت کے لیے زندگی گزارتے ہیں اور جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، دنیا ہی تو مصیبت ہے، دنیا کی محبت ہی تو اصلی مشکل ہے، اس میں اتنا پڑ جاتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، اس میں اتنا پڑ جاتے ہیں کہ ہر وقت مال جمع کرتے رہتے ہیں، اس میں اتنا پڑ جاتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی فرصت نہیں ملتی، اس میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم اور آپ کچھ واجبات رکھتے ہیں، کچھ محرمات رکھتے ہیں، امام نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو عیسیٰ ابن مریم کی مانند اس دنیا میں کھانا اور پانی جتنا اس کی ضرورت اس کے حساب سے لے، اور اپنے دل کے لباس کو قرآن کی آیتوں کو بنا لے، یعنی اس کے قلب کے اندر آیات قرآنی ہو اور اس کے باہر کے لباس میں دعا ہو، جیسے کہ جناب سیدہ نے کہا کہ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، اگر ہم اور آپ دیکھیں اس وقت دنیا کی بہت بڑی مشکل اور خواتین کی بہت بڑی مصیبت یہ کہ ان کا دل لباس سے باہر نہیں نکلتا، حتیٰ اگر عزاداری امام حسین علیہ السلام ہو تو بھی ہمیں لباس کی محبت اور لباس کا تنوع اور وہ سب چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے وہ نظر آ رہا. مولانا گور کے دل کا لباس قرآن کی آیتیں، اندر کا لباس قرآن کی آیتیں اور باہر کا لباس دعائیں ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص ایسا ہے تو رستگار ہے اور وہ راہی ہے سفر آخرت، تو وہ آخرت کی طرف سفر کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص اتنا مصروف عبادت رہے، اور خصوصاً وہ لوگ جن کا کام دوسروں کو سبق سکھانا ہوتا ہے، جن کا کام دوسروں کو درس دینا ہوتا ہے. حضرت علی علیہ السلام کی بہت خوبصورت روایت ہے، ضرور کہیے گا محمد ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے لیے گائیڈ کرنے والے ہوں گے. بس اگر کوئی اس کرسی کے اوپر بیٹھ رہا ہے، ممبر پہ بیٹھ رہا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو ہدایت دینے کی ذمہ داری لے کر بیٹھتا ہے. اس کی ذمہ داری بہت اہم. مثلاً اگر کوئی ٹیچر ہے، اگر آپ ایک کلاس کی ٹیچر ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ شاگرد آپ کے پاس صرف وہ چیز پڑھنے نہیں آتے جس کا کورس ان کے بستوں کے اندر، بلکہ استاد کی اہمیت، استاد کی حیثیت بہت زیادہ اسلام میں بتائی گئی. استاد کو دیکھ کر بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے بچے اپنے استادوں کو دیکھ کر گمراہ ہو رہے ہیں. تو ٹیچر کے پاس خود کچھ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو دے، نہ اخلاق ہے، نہ تعویذ ہے، نہ بات کرنے کا طریقہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی تہذیب ہے. بلکہ لڑکیاں اگر اسکول میں جاتی ہیں تو اپنے ٹیچر سے فیشن سیکھ کے آتی ہیں، میری ٹیچر ایسے بات کرتی ہے اور اس طرح کے فیشن کر. یہ تو ہمارے اساتذہ کہا ہے، جو آگے رہنے والے لوگ ہیں، گائیڈ کرنے والے. جس سوسائٹی میں ان لوگوں کی حالت ہو جو لوگوں کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو معاشرہ کہاں جائے. مولانا کا من نصب نفسا لدنا سے اماما فلیا بدو بے تعلیم نفس ہی قبلہ تعلیم غیر، فلی ابدا بے تعلیم نفس ہی قبلہ تعلیم غیر. اگر کوئی شخص کسی جگہ لیڈر بنتا ہے، کسی بھی جگہ کا پیشوا ہے، اس میں تمام وہ لوگ آ جاتے ہیں جو تنظیموں کو لے کر چل رہے ہیں، وہ لوگ آ جاتے ہیں جو مساجد میں آئمہ جماعت ہیں، یا حتیٰ اگر چھوٹی سطح پر دیکھیں تو ماں بھی اپنے بچوں کے لیے آمر بالمعروف اور ناہی عن منکر ہوتی ہے، وہ اچھائی کا حکم دینے والی اور برائیوں سے روکنے والی ہوتی ہے. اس کے زیر تربیت بھی اگر اس کے 3, 4, 5, 6 جتنے بچے ہیں اور اس کے بعد آئندہ آنے والی نسلیں ہیں، وہ سب کے لیے پیشوا اور رہبر. اگر آپ دادی نانی ہیں تو حدیث میں آیا کہ خاندان کا بزرگ اس خاندان کے لیے نبی کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اس جگہ پر پہنچ گیا ہے تو اس کے نیچے والے افراد، اکثر آپ خاندانوں میں دیکھیں تو اگر کوئی نانی دادی ہے تو ان کے نیچے رہنے والے 100 کی تعداد میں ہوتے ہیں. اگر کوئی بزرگ ایسا ہے جو نانا ہے، دادا ہے، نانی ہے، دادی ہے، اور وہ نیچے لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے، اس کا کام لوگوں کو سکھانا. امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر لیڈر ہے، سب سے پہلے اسے دیکھنا چاہیے کہ میں نے خود کتنی تعلیم حاصل کی ہے، اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو تعلیم سکھائے. خود اس کو تربیت یافتہ ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کی تربیت کرنے کے لیے نکلے. ہم اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں لوگ ہمیں دیکھ کر سیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی اصلاح نفس ہونی چاہیے. اور بہت عجیب بات ہے، ایک کتاب ہے علی کا راستہ، اس کتاب کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی اور بیان کروں گی. علی کا راستہ یہ کتاب آیت اللہ خامدائی کی تقاریر اور ان کی وہ واضح اور گفتگو جو انہوں نے مختلف سالوں میں بیان کی ہے، اس کو جمع آوری کر کے ترجمہ کیا گیا. دو جلدی یہ کتاب ہے، پہلی جلد میں حضرت علی علیہ السلام کی تاریخ کے اوپر بات کی ہے. محمد و اجل فرجہ. اور دوسری جلد میں انہوں نے
تمام وہ اقوال اور ارشادات جو نبی اکرم نے حضرت علی کے بارے میں بیان کیے ہیں یا دشمنوں نے حضرت علی کے بارے میں بات کی ہے یا وہ خلفاء جو اہل تسنن میں اور دوسرے فرقوں میں بہت زیادہ نامور ہیں انہوں نے مولا کے بارے میں کیا کہا ہے ان سب چیزوں کو جمع کیا. اس کتاب کے حوالے سے کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں ہم مولا کائنات کو پہچانتے ہیں, کائنات کے امام کو, کائنات کے مولا کی شناخت ہوتی ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب سے نزدیک ہوتے ہیں اور علی ابن ابی طالب کی معرفت حاصل کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد اللہ
صلی اللہ محمد محمد.
امام لوگوں کو یہ بتا رہے کہ اگر تم نے کوئی ایسی حیثیت اختیار کی ہے تو لوگ تمہاری ہر چیز کو دیکھیں گے, ہم نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے, ہم نے کس طرح کے کام اپنی زندگی میں انجام دیے ہیں, ہمارے ساتھ کون لوگ ہیں, ہر چیز پہچانی اور دیکھی جاتی ہے. اور اس میں امام علیہ السلام یہ بھی بیان کرنا چاہ رہے ہیں جس کو مولانا رومی نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا, جب کوئی شخص یہ ذمہ داری لے کر بیٹھتا ہے جیسے پانی کی کیفیت, پانی متاثر طہارت کے لیے پانی کا استعمال ہوتا ہے, ہر چیز کو صاف کرتا ہے, کپڑا گندا ہو گیا نجس ہو گیا آپ نے پانی سے صاف کرنا ہے, بدن نجس ہو گیا پانی سے صاف کرنا ہے, غسل کرنا ہے پانی کا استعمال ہے, غرض کے کثافتوں غلاظتوں کو نکالنے کے لیے پانی کا استعمال ہوتا ہے, وہ پانی جو ہر چیز کو متاہر کرتا ہے جب پاک کر لیتا ہے خود گندا ہو جاتا ہے. اب کیا اللہ نے نظام بنایا, پروردگار عالم نے نظام یہ بنایا کہ اس گندے پانی کو دوبارہ بخارات بنا کر آسمانوں پر جانا چاہیے, اور جب وہ بخار بن کر آسمان پر چلا جائے گا دوبارہ سے بارش برسے گی تب یہ پانی پاک ہوگا. بہت خوبصورت بات ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو لیڈر بنے بیٹھے کہیں پر بھی اور وہ اپنی زندگی میں عبادت نہیں کرتے, تذر و زاری نہیں کرتے, ذکر نہیں کرتے, پرہیزگاری نہیں رکھتے, کبھی بھی یہ دوسروں کو پاک نہیں کر سکتے, کیونکہ جب دوسروں کو طاہر کرنے کا کام ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ لوگ خود گمراہی کا شکار ہو جاتے. اب پہچاننا چاہیے ان لوگوں کو جو اپنے لیے لیڈرز بناتے ہیں کہ کون راہ راست کا لیڈر ہے, کون گمراہی کے راستے پر لے جانے والا ہے. بہت خوبصورت ایک آیت ہے, مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ میرے ساتھ نہیں چل پا رہے, درود بھیجے گا محمد
صلی اللہ محمد.
ایک مجلس کی مشکل ہوتی ہے کہ جو سنگل مجالس ہوتی ہیں سالانہ مجالس, اس میں کوئی میسج دینا, کچھ بات کرنا اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا واقعی ایک مشکل کام ہوتا ہے, وقت بھی کم ہوتا ہے اور پروردگار عالم توفیق دے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کر اٹھیں. تو پانی جب دوسروں کو طاہر کرتا ہے خود گندا ہو جاتا ہے. اب یہ پانی نجس ہو گیا, اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, آپ لگائیں گے اب نجس ہو جائے گا, یہاں تک کہ دوبارہ سے سسٹم ہوتا ہے پھر برستا ہے. اگر لیڈر ایسے ہیں جو خود متاہر نہیں ہو رہے ہیں وہ دوسروں کو طاہر نہیں کر سکتے. پہچان ہونی چاہیے, یہ مجالس ٹرائنگل ہے, آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں, کچھ بانیان مجلس کی ذمہ داریاں ہیں, جو سننے والے ہیں یہ اہمیت بہت زیادہ ہے, آپ کی بہت زیادہ اہمیت. ٹرائنگل جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو ایک مجلس مخلص مجلس بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہے. جب ہم سب خلوص کے ساتھ اپنا اپنا کام کریں, آپ خلوص کے ساتھ سنیں, ہم خلوص کے ساتھ بولیں, فرش عزا بچھانے والا خلوص کے ساتھ فرش عزا بچھائے, اگر یہ تینوں کام خلوص کے ساتھ اچھے طریقے سے ہوں گے تو پروردگار عالم مجلس کو مقبول کرے گا. سورہ یاسین میں ایک آیہ کریمہ ہے جس میں ایک حبیب نجار نامی کردار ہے جو ایک تنہا فرد تھا اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ انبیاء کی سپورٹ کے لیے اپنے علاقے سے, دور دراز کے علاقے سے دوڑتا ہوا آیا تھا. جب یہ دور دراز کے علاقے سے دوڑتا ہوا آیا انبیاء کی سپورٹ کے لیے اس نے اپنی قوم سے یہ کہا, یا قوم اتبع المرسلون, اے میری قوم ان مرسلین کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلو, یہ ایک فرد ہے اور باقی قوم مخالفت کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں اس ایک فرد کے کردار کو بتا رہا ہے. یہ راہ راست پر لانے والوں کے لیے یہ نہیں دیکھ رہا کہ باقی تو سارے زیادہ ہیں, میں اکیلا ہوں, میری کوئی بات نہیں سنے گا. اس نے اپنی ذمہ داری ادا کی, راہ راست پر لانا چاہ رہا ہے اور ان لوگوں کی حمایت کرنا چاہ رہا ہے جو راہ راست پر لانے والے ہیں. اس شخص نے جو اگلی بات کہی وہ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا. راہ راست دکھانے والے, ہدایت پر لانے والے, روشنی دینے والے لوگ کوئی معاوضہ نہیں مانگتے. اگر کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا اس کا مطلب ہے یہ راہ راست پر لانے والا ہے, ہدایت کی روشنی دکھانے والا ہے, اس کا اپنا کوئی غرض نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بھاری معاوضہ طلب کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راہ راست پر لانے والا نہیں. بہت آسان بات ہے, میرا خیال سے سب کی سمجھ میں آنی چاہیے. اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو کچھ اظہار کریں, درود بھیجے گا محمد والے. اتبعوا من لا يسألكم عليه اجرا, ان کی اتباع کرو جو تمہیں ہدایت کا راستہ دکھانے کے عوض کچھ نہیں مانگتے. یہ ان کی حقانیت کے اوپر دلیل ہے. تذکرہ امام حسین علیہ السلام میں بھی جو راہ راست پر لانے والے معاوضے, بھاری معاوضے طلب کر رہے ہیں, یہ ایک دلیل ہے. پروردگار عالم ہم سب کو گمراہی سے محفوظ رکھے. اتبعوا من لا يسألكم عليه اجرا وهم مهتدون, دو دلائل دیے. ایک وہ جو تم سے کوئی بھاری معاوضے نہیں طلب کرے, وہ اہل بیت اور آئمہ اور معصومین نے تو کبھی کچھ مانگا ہی نہیں, کبھی کچھ کسی سے نہیں مانگے. واحد کام ہے جس کے لیے کوئی معاوضہ نہیں طلب کیا. دینی تعلیم کے لیے, واجب تعلیم کے لیے بھی لوگوں کو خود کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن اسلام میں ایک اگر کوئی قرآن سکھانے والا ہے وہ آپ کو بھاری معاوضہ طلب نہیں کر سکتا, وہ خود خیال رکھے. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دینی تعلیم, ظاہر سی بات ہے الحمدللہ, لوگوں کو مفت میں ہی ملتی ہے, تقریباً مفت میں ملتی ہے. پروردگار عالم دوسرا نقطہ جو بتانا چاہ رہا ہے وہ ہم مہتدون, یہ بھی دیکھو ان کا عمل کیسا ہے. تو ہدایت یافتہ ہے, وہ خود گمراہ نہیں ہے, وہ خود صحیح عمل کر رہے ہیں. یہ ٹیسٹ کرنے کا, شناخت کا پیمانہ ہے. وہ ہم مہتدون, وہ خود گمراہ نہ ہو. کوئی شخص خود عمل نہیں کرتا, دوسروں سے کہتا ہے نماز پڑھو, یہ غلط. کوئی شخص خود پردہ نہیں کرے اور دوسروں سے کہے تم پردہ کرو. یا مجلس میں تو ہم پردے میں آ جائیں, ہم شادیوں میں حال دیکھیں, شادیوں میں دیکھا بے پردہ دیکھا, اس جگہوں پر جہاں پر نامحرم ہے, ہدایت یافتہ نہیں. ہدایت کا اور گمراہی کا راستہ اتنا روشن ہے کہ اگر کسی کا دل راہ راست پر ہے تو وہ سچے اور غلط راستے کو پہچان سکتا ہے. اگر ہمارا دل ہے, اگر ہم خود خوف رکھنے والے, اللہ تعالیٰ کا یہ ڈرتے ہیں, یہ خافون تتقلب, ان کے دل اس دن سے ڈرتے ہیں. خافون یومن تتقلب فیہ القلوب والافسار, ڈرنے والے, خوف خدا دل میں ہونا چاہیے. دنیا کا خوف دل سے نکل جاتا ہے جب اللہ کا خوف دل میں آتا ہے. اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے, اگر کوئی دین کے اوپر عمل نہیں کر رہا, اگر کوئی راہ راست پر نہیں آ رہا, تو اس کی بہت بڑی وجہ دنیا کا خوف, لوگ کیا کہیں گے. اگر کسی نے حسین کا ساتھ نہیں دیا تو اس کی بھی ایک وجہ لوگوں کی اور دل کی باتیں تھی, خواہشات نفسانی. عمر ابن سعد امام حسین سے کہہ رہا ہے, اگر آپ کا ساتھ دوں گا پھر بیوی بچے مر جائیں گے, آپ کا ساتھ دوں گا تو رے کی حکومت جس کا مجھے وعدہ دیا گیا ہے وہ مجھے نہیں ملے گی, وہ میری آرزو ہے, وہ میرا ارمان. امام حسین علیہ السلام نے کہا, تم راہ راست سے بھٹک رہے ہو, یاد رکھو تمہیں رے کا ایک گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا. لیکن جس کو راہ راست نہ آئے وہ کیسی بات کرتا ہے,
گندم نہیں کھاؤں گا تو جو کھا لوں گا.
پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, نہ کچھ دنیا سے ملا نہ آخرت سے ملا. اور یہی کہتا رہا, میں نے اپنی دنیا بھی برباد کی, آخرت بھی برباد کی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ اگر ہم آخرت بچانا چاہتے ہیں تو دنیا کی محبت کو کم کرنا ہوگا. جس نے دنیا کے ساتھ دین کو لینا چاہا وہ نہیں لے سکتا. دنیا کو آخرت کی کھیتی بنانا ہے. دنیا مزرعت الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یعنی دنیا میں سے وہ لے جو آخرت میں کام آنے والا. پیسہ ہے زیارت پہ جائیں آپ, یا آخرت میں کام آئے گا. پیسہ ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام نے خرچ کر رہے ہیں, آخرت میں کام آئے گا. پیسہ ہے دوسروں کی مدد کر رہے ہیں, یہ آخرت میں کام آئے گا. لیکن جتنا ہم نے دنیا میں اپنے ذات کے اوپر اپنی تزئین کے لیے خرچ کیا, بدبختی ہی بدبختی. پیسہ ہے تو اس سے جولری بنا لیں, پیسہ ہے تو اس سے لباس خرید لیں, دوسروں کے سامنے نمود و نمائش پیش کریں. یہ وہ راستہ نہیں ہے جو علی کا راستہ ہو, علی کے چاہنے والوں کا راستہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں فرش عزا کے ذریعے سے ایسا بنا دے کہ مولا کہیں یہ میرے چاہنے والے ہیں. نباہ الحمد وہ آرزو ہے جو ہر شیعہ کی ہم دعائیں مانگتے ہیں. جتنی دعائیں ہیں ان میں دعائے ہم کا ذکر آتا ہے, ہم بار بار یاد کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا انت صاحب و لوائی, یا علی تم میرے لوائے ہم کو اٹھانے والے ہو. اور ہم آرزو کرتے ہیں پروردگار اس لوائے ہم کے نیچے ہم ہو, اس صاحبان سے ہم چھاؤں لے سکیں جس کو علی نے اٹھایا ہوا ہو. پروردگار اس صاحبان کے نیچے ہم موجود ہو جس میں سب اہل جنت ہوں گے. پروردگار وہ حوض کوثر جس کا پانی ٹھنڈا اور جام ایسا ہوگا جو انسان کو سیراب کرنے والا ہو, کبھی پیاس نہ لگے, اس سے ہم سیراب ہو, اس پر ساقی حوض کوثر علی ابن ابی طالب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, لیکن غور و فکر کرنا چاہیے کہ علی کے وسیلے سے ہم نے امام زمانہ کا انتظار کرنا ہے. اگر مولا کو نہ سمجھا, نجی اللہ کو نہ پڑھا, تمسک نہیں کیا, نہیں دیکھا مولا نے کیا کہا ہے, تو ہم امام کا انتظار نہیں کر سکتے. آج جو مولا کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں, نجی اللہ کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ امام کا انتظار نہیں کر رہے. ربیع الاول ختم ہو جائے, 8 ربیع الاول کے بعد سے امام حسین علیہ السلام کو الوداع کہہ دے, وہ امام کا انتظار نہیں کر سکتے. بلکہ حسین ہمیشہ دل میں زندہ ہے, حسین کو ہر لمحے لبیک کہنا ہے, ہمیشہ لبیک کہنا ہے, یاد رکھنا ہے. زمانے کے امام ہر روز صبح اور شام غم حسین میں گریا کرتے. خواتین گرامی امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہیں وارث سے کل انبیاء اور علماء کہا گیا, اور حسین کے وارث زمانے کے امام ہیں. جو امام حسین سے محبت کرتا ہے وہ ان کے فرزند سے بھی محبت کرتا ہے. ناممکن ہے کوئی خدا تک بغیر حسین کے پہنچ جائے, اور ناممکن ہے کوئی حسین تک پہنچے اور ان کے فرزند کے بارے میں نہ سوچے. جو امام حسین تک پہنچتا ہے وہ زمانے کے امام کے بارے میں بھی غور و فکر کرتا ہے کہ اگر غائب ہے تو کیوں غائب ہے, اگر پردہ غیبت سے ظہور نہیں کر رہے تو کیوں نہیں آ رہے. مزاداران امام یہ جگہ ہے جہاں پر ہم غور کرتے ہیں, بہت بہت کم ہے. مجھے مسائل کی جانبان ہے, لیکن اس زمانے میں جو غیبت کا زمانہ ہے, ایک عمل جس کو بہت زیادہ علماء نے تاکید سے کہا انجام دو, وہ زیارت عاشورہ ہے. زیارت عاشورہ میں تین چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, تولا, ایک تبرع کہ ہم ولائے اہل بیت کا اعلان کرتے ہیں زیارت سے, ان کے دشمنوں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں, تبرع کرتے ہیں تمام دشمنوں پر, اول و دوم و ثالث و رابع و خامس جتنے بھی تھے, آل ابو سفیان, آل مروان, شمر پہ سب کا نام لے کر ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. اور تیسرا حصہ زیارت عاشورہ کا جو اہم ترین چیز ہے وہ ایک ہم دعا کرتے ہیں, پروردگار وہ امام جو امام منصور ہے, امام ناطق بالحق ہے, وہ امام جو پردہ غیبت میں ہے, جب ظہور کریں گے اور خون حسین کا انتقام لیں گے, ہم ان کے ساتھ
انتقام لینے والوں میں ہوں.
یہ ہماری دعا ہوتی ہے, اور یہ دعا ایک دفعہ نہیں ہے بلکہ جو لوگ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں تین مقامات پر زمانے کے امام کا ذکر ہوا ہے, کیونکہ جب امام آئیں گے تبھی امام حسین کے خون کا انتقام لیا جائے. یہ دعا اتنی مؤثر ہے کہ جب ہم اور آپ منت مانتے ہیں اس دعا کی تو بتایا گیا ہے کہ ہر دعا ہر حاجت مقبول ہوتی ہے اگر کوئی زیارت عاشورہ کے وسیلے سے دعا مانگے. ایک واقعہ سامرا میں کچھ علماء تھے, بہت مختصر اس کا بیان کروں گی مسائل پہ آنے ہم سے. سامرا میں کچھ علماء تھے, اس زمانے میں تعاون پھیل چکا تھا, بہت سارے لوگ تعاون کے مرض میں مر رہے تھے, شیعہ بھی مر رہے تھے سنی بھی مر رہے تھے. تو اس وقت علماء نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ کس طرح سے ہم اس مرض کو شیعوں کے درمیان روک سکتے ہیں. ان میں سے ایک عالم دین نے جو مرجع تقلید تھے اور لوگ ان کی بات کو مانتے تھے کہ مرجع تقلید کی بات کی اہمیت ہے, مرجع تقلید لیڈر ہوتا ہے, ایک معاشرے میں رہنما ہوتا ہے, نائب امام ہوتا ہے, لوگوں کو راہ دکھانے والا ہوتا ہے. لوگوں سے انہوں نے کہا سب مل کر 10 دن تک جتنے شیعہ ہیں زیارت عاشورہ کو بلا ناغہ پڑھیں گے. سب نے زیارت عاشورہ پڑھی, 10 دن تک پڑھی, تعاون کا مرض شیعوں کے درمیان سے بالکل ختم ہو گیا. اور دوسری بات انہوں نے کہی تھی زیارت پڑھ کر بیوی نرجس خاتون جو زمانے کے امام کی والدہ ہیں ان کو ہدیہ دیا, ان کی نیابت میں زیارت پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ان کی جانب سے, اور یہ ایک طرح کا گفٹ ہے جو ہم اہل بیت کو اور ان ہستیوں کو پیش کر سکتے ہیں. جب مرض ختم ہو گیا تو سنیوں نے سوال کرنا شروع کیا تمہارے درمیان سے کیسے تعاون کا مرض ختم ہو گیا. سنی تعاون کے مرض میں مر رہے ہیں, دوسرے لوگ مر رہے ہیں, شیعہ نہیں, شیعہ کیسے محفوظ ہوگی؟ بتایا گیا کہ زیارت عاشورہ کے وسیلے سے ہم نے اس چیز سے شفا پائی ہے, اور اس عمل کو دیکھ کر دوسروں نے بھی وہ زیارت پڑھنا شروع کر دی. تمام لوگ زیارت عاشورہ پڑھنے لگے, اور مجھے بمان کوئی بھی حاجت ہو, کوئی بھی مشکل ہو, کوئی بھی مصیبت ہو, اگر کوئی زیارت عاشورہ کو پڑھ کر دعا مانگتا ہے امام حسین کے وسیلے سے, جب دردائی لوگ پتروس کے گناہ پروردگار نے معاف کیے تو ہماری حاجات کو بھی پروردگار قبول کرتا ہے. اسی حسین کے فرش ادا پر بیٹھے. مجھ سے خواہش کی گئی کہ امام حسین علیہ السلام کے ہی مسائل پڑھوں. وہ حسین جس کے مسائل بہت زیادہ ہیں, اگر ہم امام حسین کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو جہاں مدینے سے شروع ہو کرتے ہیں, مدینے کے مسائل بھی حسین کے مسائل. کربلا میں کون سا شہید ایسا ہے جس کی مصیبت حسین کی مصیبت نہ ہو؟ ہر شہید کی مصیبت امام حسین علیہ السلام کی مصیبت. امام علی مقام کے مسائل بہت زیادہ, لیکن تھوڑا سا تذکرہ اس ذکر کا کروں گی جسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پسند کرتی ہیں کہ ذاکرین بیان کریں. ہم بیوی کو راضی کرنے آئے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ بیوی آپ ہمارے آنسوؤں کو اپنے رومال کا نذرانہ بنائیے, ہمارے آنسوؤں میں اتنی طاقت ہو بیوی آپ کی رومال کی زینت بن سکے. کہ جو ودا امام حسین ہے وہ رخصت آخر کہ جب بیوی فرما رہی ہے کہ میرے بیٹے کا وہ الوداع پڑھو, وہ ودا کا مصیبت کا ذکر کرو کہ جب میرا بیٹا بیواؤں یتیموں کے درمیان سے باہر نکلا تھا, ان بچوں کے درمیان جو یتیم ہو چکے ہیں حسین, تاریخ کہتی کہ آخری وقت میں جب امام رخصت آخر کے لیے الوداع کر رہے تھے تو بہت سارے بچے حسین کو گھیرے ہوئے تھے, تمام بیویاں جو بیوائیں تھیں حسین کو گھیرے ہوئے تھے, ان کی آخری امید ختم ہونے والے تھے. جب علی اصغر کو جناب زینب نے حسین کو دیا تھا تو یہ جملہ کہا تھا کہ بھیا اس بچے کو پانی پلا لائیے کہ آپ کے بعد اس کی کون پیاس بجھائے گا. بیویاں جانتی تھی کہ جب حسین چلے جائیں گے تو کچھ نہیں بچے گا, لہٰذا روایت کہتی ہے بہت دیر میں امام خیمے سے باہر نکلے, بہت مشکل سے بیویوں سے ودا ہوئے. جب جانا چاہتے ہیں کوئی بیوی دامن پکڑ لیتی ہے, کوئی سانے پر ہاتھ رکھتی ہے, بیوی سکینہ کہتی ہے بابا کیا مرنے کے لیے جا, بابا صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا,
تاریخ کہتی ہے امام خیموں میں آئے، خیمے خالی ہو چکے ہیں اور خیموں کی زیارت اللہ کو نصیب کروائے، جن لوگوں نے کربلا کی زیارت کی وہ جانتے ہیں خیموں کے ایسے نصب کیا گیا تھا گویا ہر ایک کا گھر بنایا گیا ہو، امام حسن کی اولاد کا ایک علیحدہ خیمہ تھا، حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کا ایک اور خیمہ تھا، امام حسین علیہ السلام کی اولاد کا ایک علیحدہ خیمہ تھا، اصحاب کا خیمہ جدا تھا، مولا ان خالی خیموں میں گئے۔ حضرت جب اس منظر کو ذہن میں دہراتے ہیں تو تصور شرط ہے ہماری ذہن اور یاد مدینے کی طرف چلی جاتی ہے کہ جب حسین مدینہ کو چھوڑ رہے تھے تو انہی لوگوں کے گھر ایک مرتبہ مدینہ میں ویران ہوئے تھے، آج کربلا جو محرم کو آباد ہوئی تھی برباد ہو گئی، ایک گنجے شہیدہ ہے جو حسین نے سب کے جنازے جمع کیے تھے، ان جنازوں کو لا کر رکھا ہوا تھا، جب کوئی شہید ہوتا تھا امام اس کا جنازہ اٹھا کر گنجے شہیدہ ملا تھا، جب رخصت آخر کا وقت آیا تو مولا نے ایک ایک ساتھی کو ایک ایک دوست کو یاد کیا، عزاداروں یہ تو کربلا ہے، حسین کوفے کے دوستوں کو یاد کر رہے ہیں، اے مسلم ابن عقیل، اے حانی ابن عروہ، اے عبداللہ ابن اختر، خدا کی قسم تاریخ میں ایک ایک کا نام لکھا ہوا ہے، امام نے سب کو پکارا ہے، اے حور ابن عزیز ریاحین، اے عباس علی اکبر اٹھو میرے یارو، حبیب ابن بتائے کہاں ہو، جب میں تمہیں کل تک پکارتا تھا تو میری صدا پر لبیک کہتے تھے، آج تمہیں بلا رہا ہوں کوئی میری مدد کرنے والا نہیں۔ صدر امام نے کہا موت تمہارے اور میرے درمیان میں حائل ہو گئی، یہی وہ لوگ تھے جو رات کو امام سے کہہ رہے تھے مولا ہم ستر مرتبہ مر جائیں، ستر مرتبہ زندہ ہو جائیں، آپ کے ساتھ جنگ لڑنے میں آپ پر اپنی جان کو قربان کرنے کو ترجیح دیتے۔ امام نے ان سے رخصت کیا، پھر خیمے میں آئے، سید سجاد کے پاس آئے، اس بیمار بیٹے کے پاس آئے جو بار بار غش کھاتا تھا، بیدار ہو گئے، امام نے شانے پر ہاتھ رکھا، جب سید سجاد کو غش سے پاکا ہوا اور بابا کے چہرے پر جو نگاہ کی تو کیا دیکھا، بابا کے سر پر اب بابا نہیں، بابا کا لباس خاک و خون آلود ہے، امام پریشان ہے، آنکھیں بھیگی ہوئی ہے، امام کی آستینیں چڑھی ہوئی ہے، ایک مرتبہ گھبرا کر سید سجاد نے پوچھا بابا امو عباس کا، سب کی ہاتھ عباس سے بندی ہوئی، پہلا نام جو زبان پر آیا عباس کا تھا، ام المنین نے بھی یہی کہا تھا عباس، عباس کہا ہے، امام نے کہا سید سجاد وہ شہید ہو گئے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے کبھی حسین کے، اگر کوئی بیمار ہو کوئی پریشان ہو اس کو کسی کے مرنے کی خبر دی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ بتایا جاتا، یہاں وقت نہیں ہے، ایک ایک کا نام لیا مدینہ سے لے کر چلے تھے. امام نے اس کرتے کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا. بیوی نے دیکھا کہ بھائی نے تلوار سے کرتے کو پھاڑنا شروع کیا. فرماتی ہے بھیا یہ پہلے اتنا قدیمی اور پرسوں تھا, آپ اسے پھاڑ رہے ہیں. والا کہتے بہن زینب تم نہیں جانتی میرے شہادت کے بعد میرے لاشے کو رہا کیا جائے گا, شاید کوئی اسے بے عزتی سمجھ کر چھوڑ دے. امام رخصت ہو رہے, اب کوئی فرق نہیں ہے جو آ کر حسین کو سوار کرے. زینب آگے بڑھی, ایک ہاتھ سے رکاب کو تھاپا, ایک ہاتھ سے بھائی کے بازو کو تھاپا. گھوڑا آگے نہیں بڑھتا, امام کہتے ہیں زلجنا آگے چلے, آگے نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ زلجنا نے کچھ اشارہ کیا, حسین نے جب دیکھا تو سکینہ گھوڑوں کی سموں سے لپٹ کر بیٹھ کر رہی تھی. اے گھوڑے میرے بابا کو لانے جانا جو گیا وہ واپس نہ آیا. ازاداروں بس اس وقت امام نے بچے کو گود میں لیا, اس کے آنسوؤں کو صاف کیا اور ایک جملہ بیوی سکینہ سے کہا, سکینہ بیٹی گریا نہ, سکینہ تمہارے رونے سے میرا دل بھارا بھارا, سکینہ تمہارے رونے سے میرا دل پھٹتا ہے. سکینہ میرے بندے کے پاس رو لینا, بیٹی رونا یتیموں کو زیب دیتا ہے. بس ازادار یہ جملہ تمہارا کہہ کر گئے تھے, ہمارا دل چاہتا ہے گئے مولا آپ نے بیوی سے کہا تھا میرے بعد رو لینا, یہ شام غریب آ گئی. دیکھیے آپ کی بچی جسے رونے کی اجازت نہیں ہے, کبھی شہر کے تماشے کھاتی کبھی پشت پر تازی آنے کھاتی. عالم الذين سلموا يا منقلب ينقلبون يا محمود بحق محمد علي وبحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمه يا محسن وبحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين يا الله يا الله يا الله.